خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں نیت کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں ہے، النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اچھی اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ یہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، میں مصر کے ایک شہر میں تھا، 29 شعبان تھی، یعنی 29 شعبان تھی، وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت شہر کے بڑے بڑے علماء اور رؤسا قاضی صاحب کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے، رئیس یعنی عمرا امیر لوگ، تو یہ قاضی صاحب کے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دروازے پر ایک شاہی نوکر کھڑا تھا جو پرتپاق انداز میں آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، ویلکم کر رہا تھا، مرحبا کر رہا تھا، خوش آمدید کر رہا تھا۔ علماء کرام تشریف لاتے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھتے جاتے۔ اب جب سب آ چکے، کورم پورا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ قاضی صاحب تشریف لائے اور اب یہ تمام افراد اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے شہر کے دیگر لوگ جو ہے وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ اب قاضی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا، اور چلتے چلتے یہ قافلہ شہر سے باہر ایک بلند مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام پر قالین بچھے ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ سب اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، غروب آفتاب قریب تھا، اور سب نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش شروع کی، اور چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز وہیں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اور اب لوگوں کے ہاتھوں میں شمعیں، مشعلیں اور فانوس تھے، کہ اس دور میں بجلی تو تھی نہیں، موم بتی وغیرہ کوئی بھی اس طرح کی شمعیں مشعلیں جو ہوتی ہیں نا، جو تیل وغیرہ سے چلتی، تو یہ تھی سجاوٹ کے لیے، یہی لگائی جاتی تھی، تو خیر یہ چیزیں تھیں۔ اور اس پیارے انداز سے سب لوگ قاضی صاحب کے گھر تک گئے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے ہاں جہاں کا واقعہ سن رہے ہیں، قاضی عز الدین، اور یہ جو مصر کا جو شہر تھا، تو اس شہر میں جو ہے وہ ہر سال ماہ رمضان کا استقبال یہی انداز سے ہوتا تھا، اور یہ لوگ اسے یوم الرکبہ کہتے تھے. یوم الرکبہ یعنی سواری کا دن. یہ دیکھیں کہ وہ کیا دور تھا. تو یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کیا لوگوں کا ذوق تھا، اس شہر کے لوگوں کا. یہ چونکہ وہ تو یہاں کا بھی ہم نے واقعہ سنا، اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اس وقت کس طرح ماہ رمضان کا استقبال کرتے تھے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ اس سے گزرے کہ یہ الحمدللہ جو نا یہ مسلمانوں میں سارا سال سے یہ رائج ہے، اور مغربی ممالک اس میں جو ہے وہ لوگ شعبان کے آخری عشرے ہی سے استقبال رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. یہ مغربی ممالک سے مراد موروکو اور اس کے اطراف والے ممالک، اس کو کہا جاتا ہے مغربی. اہل عرب ان کو مغرب کہتے ہیں. اب یہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، گھروں میں رنگ و روغن کرواتے ہیں، نئے کلر وغیرہ کرواتے ہیں. تو لہذا اے عاشقان رسول، اے عاشقان رمضان، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں، دکانوں اور مسجدوں کو سجا کر اس مہینے کا استقبال کریں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ادا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف ہی سے رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرمانا شروع کر دیتے. یہ ہمارے رجب میں پڑھ جاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو یہ دعا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے، اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے، اور رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی استقبالیہ خطبہ دیتے جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے. اور پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے، اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے. آپ سبھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب ماہ رمضان کا اچھے طریقے سے استقبال کریں گے. اب ذرا کہ اس پر کنڈیشن ہے، اس پر جو بندے کی کیا کہتے ہیں کنڈیشن ہو، جو اس کا حال ہو، اس کے مطابق استقبال کرے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر استقبال کرے. اب چونکہ وہ تو شمعے وغیرہ تھی، کندیلیں تھیں، اب وہ دور تھا اہل تقویٰ کا، نیک لوگوں کا تھا، کہ کس طرح کے وہ لوگ تھے. میں تو یہ عرض کروں گا آج کے ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ اس طرح استقبال کریں کہ اگر خدا نہ خاصہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو وہ داڑھی کی نیت کر لیں استقبال ماہ رمضان میں، کہ میں جو ہے نا وہ اس نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کروں گا. اسی طرح جن کے سروں پر امامہ نہیں ہے تو وہ یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ الکریم رمضان کا استقبال خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت امامہ شریف پہن کر میں استقبال کروں گا. اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خاصہ بے نمازی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں جو نا محروم نہ رکھے، رمضان کے پڑوسی میں محروم نہ رہے شعبان میں. وہ نہیں ہے، وہ یہ نیت کر سکتا ہے، تو کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ الکریم میں اس ماہ مبارک کا اس طرح استقبال کروں گا کہ اب جو ہے نا میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر وہ قضا کرتا ہے تو، اگر وہ خدا نہ خواستہ قضا ہی نہیں کرتا، چھوڑ ہی دیتا ہے، تو وہ یہ نیت کر اب میں کوئی نماز چھوڑوں گا نہیں، اور جتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو میں ان کی قضا بھی کروں گا. تو وہ اس طرح استقبال کرے. اب اگر کوئی با امامہ ہے، نمازی ہے، داڑھی والا ہے، جب با امامہ ہے تو داڑھی بھی ہے، خیر، اب وہ دیگر نیکیوں کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ صدقے کے ساتھ استقبال کروں گا، میں جو ہے وہ فلاں نیک کام کے ذریعے استقبال کروں گا. اگر گھر میں کوئی ناراضی وغیرہ ہے، رشتہ داروں میں کوئی ناراضی وغیرہ ہے، تو میں ماہ رمضان کے استقبال جو ہے وہ عفو درگزر کے ساتھ کروں گا. وعلی ھذا القیاس، اس کے ساتھ ساتھ اگر ذہن نصیب بل وغیرہ روشن کر لیے جائے، اس طرح کی ترکیب ہوں تو مدینہ مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید دے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام. فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ ماہ رمضان کے آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سنت ہے. مرحبا صد مرحبا پھر
آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کل اٹھے مرجائے دل، ہل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. یا خدا ہم آسیوں پہ یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پہ یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا، ہم کو کیا رمضان ہے. آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان، جل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے تو زم پتالے، پڑ گئے تو زم پتالے، قید میں شیطان ہے. آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو. جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے. آمد رمضان ہے، جل آمد رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معراج شریف کی روایت میں ہے کہ معراج کے دولہا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم ارا مثلہ، لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ جب تسبیح کرتا تو اس کی خوبصورت آواز سے عرش بھی جھوم جاتا تھا. میرے نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ایو خلق ہذا، یعنی یہ جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ قریب نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہی ہوتا ہے، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے کو سلام کیا مگر وہ اللہ کریم کی تسبیح میں مصروف تھا، اسے سلام سنائی نہ دیا۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے اسے کہا ھذا محمد، یعنی یہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے، یہ اتنے بڑے پر تھے کہ جنہوں نے آسمان اور زمین کو گھیر لیا۔ اب اس نے مجھ سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور ادب سے بوسا بھی دیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم نے ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کو بخش دیا ہے۔
خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، مہ رمضان
ماں ہے رام
خوشی سے جھومتا ہے دل کہ ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے عنایت
ماہ رمضان
آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے نبی رسول ہاشمی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس فرشتے کے سامنے دو صندوق رکھے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے گئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزے داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. اللہم بلغنا بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یا عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین کیا شان ہے ماہ رمضان کی, اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے. لہذا ہم ابھی سے نیت کر لیں, ہم اپنا ابھی سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ الکریم اس مبارک مہینے کے سارے روزے رکھیں گے اور ڈھیروں برکتیں پائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور روزے کی بھی کیا بہاریں, آئیے ایک نفل روزے کی بہار سنتے ہیں. حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ قادری سلسلے کے پیشواؤں میں سے ایک پیشوا ہیں, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بھیریا کے واسطے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری صدی ہجری کے بلند رتبہ بزرگ ہیں. آپ اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر جو ان کا جو امیر تھا ان کے سامنے ڈھیر کر دیا, اور اس کی جانچ پڑتال کرنے لگے یعنی دیکھنے لگے کہ کیا کیا سامان ہم نے جو نا وہ لوٹا ہے. اب ایک شخص کے سامان سے شکر اور بادام کی تھیلی نکلی, اور سارے ڈاکو مل کر شکر اور بادام کھانے لگے, مگر ان کا جو سردار تھا, جو ان کا امیر تھا اس جماعت کا, وہ شکر اور بادام نہیں کھا رہا تھا. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی, کہ میں حیران ہوا اور میں نے جو ہے وہ اس جماعت کے امیر سے میں نے پوچھ لیا کہ سب شکر اور بادام کھا رہے ہیں مگر تم نہیں کھا رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا روزہ ہے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک طرف حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے, غریبوں کی آہیں اور بد دعائیں لی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو, تو میرے اس سوال پر وہ امیر بولا کہ اللہ کریم سے صلحوں کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے نا. خیر, شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آئی گئی ہو گئی, میں وہاں سے نکل گیا, اور کچھ عرصے کے بعد مجھے جو ہے وہ حرم طیب ان کی حاضری نصیب ہوئی, سعادت ملی, اور میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچا. میں جب مطاف پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ڈاکوؤں کا امیر, اس جماعت کا امیر جو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا, اس کو میں نے وہاں دیکھا کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا, مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا, اور وہ بحالت احرام طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھا. اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ اس نے بولا کہ جی ہاں میں وہی ہوں, اور سنیے کہ اسی روزے نے اللہ کریم کے ساتھ میری صلح کروا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رحمت حق بہا نمی جوید, رحمت حق بہانہ می جوید, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے, وہ قیمت طلب نہیں کرتی. تو یہ دیکھیں کہ وہ جو تھا شخص الگ سردار تھا, ڈاکوؤں کا سربراہ تھا, ان کی جماعت کا امیر تھا, مگر دیکھیں اس نے نفل روزہ بھی رکھتا تھا, اور ایک وقت آیا کہ اس نے سب چیزوں سے توبہ کر لی اور وہ عبادت اور کمر بستہ ہو گیا. میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی میں فیض کہوں گا, ہمارے پیر و مرشد کا, کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اس سبب سے جو ہے وہ اس کو یہ ہدایت عطا فرما دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم نے اپنی پیاری اور آخری کتاب میں ارشاد فرمایا, رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا. آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے, سب کا رب وہی ہے, تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ, کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اے محبوب, آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے, سب کا مالک آپ کا پیارا رب اللہ رب العزت ہے, آپ اس کی عبادت کیجئے اور اس پر ثابت قدم رہیے. کیا آپ جو ہے وہ اللہ کریم کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یعنی اللہ کریم واحد ہے, ایک ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, لا شریک ہے,
یعنی اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کی یہ وحدانیت یعنی ایک ہونا, اللہ کریم کا ایک ہونا اتنا واضح ہے کہ اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہونا تو دور کی بات, اس کے نام جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم مشرکین جو اللہ کریم کا شریک ٹھہراتے ہیں, بتوں کو پوچھتے ہیں, اللہ کریم کا شریک ٹھہراتے ہیں, جہنم میں لے جانے کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی کبھی کوئی ایسی جرت نہ ہوئی کہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام اللہ رکھ سکیں. تو یہ آپ کے رب ہی کی شان ہے کہ جیسے وہ خود واحد و یکتا ہے, ایسے ہی اس کا نام بھی واحد و یکتا ہے. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یکتا ہے اور اس کا یہ نام اللہ یہ بھی یکتا ہے, اس کی ذات بھی ایک ہے, اس کا نام بھی ایک ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے رب کے.
اللہ واحد و یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے.
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم غلامان خاتم النبیین کو دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. نمبر ایک, فرمایا فَعْبُدْهُ, تو اسی کی عبادت کرو, یعنی اللہ کریم ہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بس اسی کی عبادت کرو. اور دوسرا حکم یہ دیا گیا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. یعنی راہ عبادت میں مشکلات آئیں گی, مشقت ہوگی, مگر تم اس پر ثابت قدم رہو, جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرتے رہو. خیر, سردیوں میں وضو کرنا دشوار ہو, فجر کی نماز عبادت ہے نا, اور یہ عبادت ہم پر فرض ہے, تو فجر کی نماز میں وضو کرنا سردیوں میں دشوار ہو, مشکل ہے, مشقت ہے, مگر ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے. ہمیں جو ہے وہ وضو سے نہیں کہنا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, سردی سے کہنا ہے مجھے وضو کرنا ہے, اور ہمیں وضو کرنا ہے, ہمیں بستر چھوڑنا ہے, چونکہ بستر چھوڑنا, بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے, بستر چھوڑنا یہ بھی ایک مشقت ہے, ایک محنت والا کام ہے, مگر ہمیں یہ مشقت برداشت کرنی ہے, وضو کرنا ہے اور نماز فجر ادا کرنی ہے. بلکہ زہ نصیب آج ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ رمضان کا استقبال کریں گے, تو آج یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم میں استقبال رمضان میں ابھی سے کروں گا, آج سے ہی کروں گا, اور آج میں صرف فجر نہیں بلکہ میں تہجد بھی پڑھوں گا. کہ میں رمضان کا استقبال تہجد کے ذریعے کروں گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے عاشقان رسول, ہمیں جو ہے وہ, چونکہ ہمارا موضوع ہے وہ رمضان کا استقبال, اور ہمیں اس کا خوب ادب و احترام کرنا ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے سنا, رمضان کے فضائل وغیرہ سنے. جہاں رمضان میں جو ہے وہ عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, نماز کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو وہیں اگر کوئی ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے نا, تو اس کا انجام بھی جو ہے نا وہ برا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا, وہ غمگین ہوگا, رو رہا ہوگا, فرشتے آگ اور لوہے کے گرزوں سے اسے ہانک رہے ہوں گے, وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا, لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان سن کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل یہ کون ہوگا؟ تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کا ایک امتی ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کے بجائے ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا.
تراویح اور نماز کرو مل کر یہ نیت, ماہ رمضان آنے والا ہے, کرو مل کر یہ نیت, ماہ رمضان آنے والا ہے, نبی کے نفرت, ماہ رمضان آنے والا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی پناہ, اے عاشقان ماہ رمضان, غور تو کیجئے کہ رمضان شریف میں گناہ کر کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کرنا کتنا نقصان دہ ہے, اور رمضان کی بے حرمتی کرنے والے اس سے عبرت لیں اور ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہم کب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے, کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بس یہ بندہ جو نا وہ اپنا ذہن بنا لے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہٰذا اے عاشقان رسول، اے عاشقان ماہ رمضان، ہمیں جو نا اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، کیونکہ یہ جو رمضان شریف کا جو مہینہ ہے جو نا، یہ نشاط ثانیہ یعنی نئی پاکیزہ زندگی پانے کا مہینہ ہے. تو لہٰذا اب یہ رمضان تشریف لا رہا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یعنی اے اللہ کریم ہمیں رمضان سے عافیت کے ساتھ ملا، صحت و عافیت کے ساتھ ملا، آمین. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو دوبارہ نئے سرے سے سنوارنے کی کوشش کریں. مثلا پچھلی زندگی گناہوں میں گزری تو اب توبہ کر لیجیے، پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو اب پڑھنا شروع کر دیجئے، پہلے اگر روزے نہیں رکھتے تھے تو اس سال پورے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں. غرض کے پہلے جو زندگی جیسی تیسی گزر رہی تھی نا، تو بس وہ گزر رہی تھی، مگر اب جو رمضان شریف تشریف لا رہا ہے تو یہ ماہ رمضان نشاط ثانیہ یعنی ایک نئی زندگی اپنانے کا مہینہ ہے ہمارے لیے. لہذا پچھلی برائیوں والی زندگی چھوڑ کر نئی اور اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھائیے. مشہور محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12 مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹوں کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبوب تھے، اسی طرح ماہ رمضان رب کریم کو دیگر مہینوں سے زیادہ محبوب ہے. تو اس ماہ مقدس کا مقام و مرتبہ دوسروں کی نسبت بارگاہ الہی میں زیادہ ہے، کہ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے برکت سے ان کے بھائیوں کی خطا کو بخش دیا، اسی طرح رب کریم رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہ بخش دیتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں مغفرت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے، ماہ رمضان میں قیام کرنا یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا بھی مغفرت کا ذریعہ ہے، ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی روزے دار کو افطار کروانا غلام یا ملازم پر آسانی کرنا بھی مغفرت پانے کا ذریعہ ہے. اور رمضان شریف میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے. اسی طرح رمضان شریف میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے. اور جب بات ایسی ہے کہ اس ماہ مقدس میں مغفرت و بخشش کے سب سامان جمع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بخشش سے محروم رہ جائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے، تو یقیناً یقیناً وہ بڑا محروم ہے. اچھا، ہم جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہی ہم پکی اور سچی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر رمضان کا استقبال کر پائیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له، حدیث پاک میں التائب من الذنب کما لا ذنب له، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور جو بھی صدق کے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. قرآن پاک میں بھی اور احادیث کریمہ میں بھی توبہ کرنے کے جو نا جا بجا فضائل آئے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کی جو نا وہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے. تو نمبر ایک کہ ہم پکی سچی توبہ کر لیں. نمبر دو, رمضان میں دن کا روزہ اور رات کا قیام مثلا پوری 20 رکعت تراویح, تہجد اور دیگر نوافل وغیرہ ہرگز نہ چھوڑیں. نمبر تین, نفس امارہ کی خواہش روکنے کی بھرپور کوشش کریں. نمبر چار, رمضان میں کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور نکالیں کہ جس میں کوئی کام نہ ہو, دل دنیوی خیالات سے بالکل صاف ہو اور ہم پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف ذکر و درود کریں. نمبر پانچ, غریب و فقیر اور مسکینوں کا خیال رکھیں. اللہ کریم نے وسعت دی ہے تو دل کھول کر غریبوں پر خرچ کریں. اور نمبر چھ, تقوی اپنائیں, یعنی روزہ رکھنے کے جو باطنی آداب ہیں نا ان کا لحاظ رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں. اور نمبر سات, رمضان کی ہر طرح کی بے ادبی سے بچتے رہیں. پانچوں نماز سے بعد جماعت ادا کریں, خوب تلاوت کریں, نعتیں پڑھیں, نعتیں سنیں, نیک کام کرنے میں جلدی کریں, اور سب سے اہم بات ہم اپنا یہ ذہن بنا کر رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو. اب دیکھیں کہ پچھلے سال ماہ شعبان میں اگر آپ غور کریں گے, آپ کو کئی ایسے کئی تو نہیں یعنی کچھ نہ کچھ ایسے نظر آ ہی جائیں گے یعنی قریب رشتہ داروں میں کہ جو پچھلے شعبان زندہ تھے مگر اس شعبان وہ اپنی قبروں میں ہیں. بعض اوقات حادثہ ہو جاتے ہیں, بندہ اچھا خاصا ہوتا ہے, صحت بھی درست ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ایک حادثہ ہوتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اچانک بندہ دنیا سے چلے جاتا ہے. تو بندہ اپنا یہ ذہن بنائے, ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو. اور جو ہمارے اسلاف تھے, جو ہمارے بزرگان دین تھے, ان کی تو کیا سوچ ہوتی تھی کہ وہ جب بھی فرض نماز پڑھتے تو وہ یہ سوچ کر نماز پڑھتے تھے روزانہ 5 وقت کی نماز کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. ہم تو کم از کم اسی پر آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ آخری رمضان ہو, تو ہم اس آخری رمضان کو ہم جو ہے نا وہ ادب و احترام کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جب ہم اپنا یہ ذہن بنائیں گے, یہ طریقے اپنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ کریم نے چاہا تو مغفرت کی خیرات بھی مل جائے گی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور خوب سے خوب ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ماہ رمضان ہماری نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہمارا بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ, اے امیر اہل سنت,
تو صدار گے سلامت, تو صدار گے سلامت, تجھ پر ہو رب کی رحمت.